النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد مختصر طريق الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افکون شب غم توڑ دیا، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افکون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون نہا کر دم لیں گے. تو چاہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. حضرات معزز علماء کرام، میرے غیور مسلمان بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اور حرکت، ہم نے عزم کیا تھا کہ امت کو جہاد کے لیے جگانے کے لیے اپنی قربانی پیش کریں گے. اگر ہماری جھوٹی اور کچی گفتگو سے لوگ جہاد پر نہیں آتے، ہم خون کے نظریہ پیش کر کے امت کو جہاد سکھائیں گے. لیکن وہی ہوا جو مولانا جعفر تھانیسری کے ساتھ کالے پانی کی جیل میں ہوا، کہ مولانا جعفر تھانیسری کو انگریز پکڑ کر لے گئے. وہ خوش ہوئے، کلمہ شہادت پڑھ لیا، شہادت کی لذت کو پہلے سے اپنے دل میں محسوس کرنے لگے. لیکن انگریز ظالم نے ان کو شہید کرنے کی بجائے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ مولانا جعفر تھانیسری کی داڑھی کاٹ دو. اس نے داڑھی کاٹ دی، مولانا رونے لگے، داڑھی کو اٹھا کر چومنے لگے. کسی نے کہا کہ ابھی تو جان نہیں گئی اور ڈر گئے. کہا: نہیں، ڈرا نہیں ہوں، اپنی اس داڑھی پر رشک کر رہا ہوں جس نے مجھ سے پہلے رب کے ہاں قربانی دے دی. بابری مسجد، ہم تجھ سے رشک کرتے ہیں کہ تو نے ہم سے پہلے اپنی جان قربان کر کے امت مسلمہ کی نوجوانوں کی بیداری کا ایک ذریعہ بنا دیا. بابری مسجد، ہم تجھے رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا خون گرتا اور امت کا یہ جمود ٹوٹتا. چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری لاشوں کے ٹکڑے ہوتے، کافر ان ٹکڑوں کے اوپر کھیلتے اور یہ نوجوان بیدار ہو کر آئندہ نسل کا ایمان بچانے کے لیے اسلحہ تھام لیتا. ہوتا تو یہ کہ ہمیں کسی سولی پر لٹکایا جاتا اور ہمارے خون کے قطرے زمین پر گرتے تو علماء بھی سمجھ لیتے کہ انقلاب کا راستہ صرف جہاد ہے، صرف جہاد ہے. لیکن بابری مسجد، ہم پیچھے رہ گئے، ہم صرف گفتار میں لگے رہ گئے. تو نے کردار کے اندر پہلا قدم رکھا، تو نے شہادت کو قبول کیا، تو شہید ہو گئی، تیرے اینٹ اور گارے کو تقسیم کر دیا گیا، تیرے وجود کو ختم کر دیا گیا. لیکن میرا کل بھی ایمان تھا، میرا آج بھی ایمان ہے کہ شہید زندہ نہیں ہوتا بل احیا، شہید مردہ نہیں ہوتا بل احیا، شہید زندہ ہوتا ہے. بابری مسجد، تو کل بھی زندہ تھی، تو آج بھی زندہ ہے. اگر تیرے در دیوار کو گرایا گیا، انشاءاللہ انشاءاللہ تیرے فرزند وہ انتقام لیں گے کہ دنیا کہے گی کہ بابری مسجد زندہ ہے. دنیا کو کہنا پڑے گا کہ بابری مسجد کو ختم نہیں کیا گیا، بابری مسجد نے تو امت کو جگانے کے لیے شہادت پیش کی. بابری مسجد نے امت مسلمہ کو، جو جہاد کا سبق بھول چکے تھے، جو مرزا قادیانی کی فریب والی باتوں میں آ کر اپنا حقیقی مشن اور حقیقی راستہ بھول چکے تھے، وہ علماء جنہوں نے خلافت کے قیام کو اپنی زندگیوں کے مقصد سے نکال دیا تھا، وہ نوجوان جس کے ہاتھ میں آج گیند اور بلہ نظر آتا ہے، جس کے ہاتھ میں آج ہاکی نظر آتی ہے، اس کے ہاتھ میں کلاشن کوف نہیں کہ وہ ایمان کا تحفظ کر سکے. پھر ظلم تو یہ ہوا کہ بابری مسجد کو یہ بھی خبر پہنچی کہ بوسنیا کے عیسائی, بوسنیا کے اندر سردی عیسائی بوسنیا کے مسلمانوں پر ایسا ویسا ظلم نہیں ڈال رہے, بلکہ معصوم بچیوں کو پکڑ کے اپنے گھروں میں اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے پیٹ سے وہ عیسائی بچے نکالیں گے. انہوں نے یہ ظلم کیا کہ حاملہ عورتوں کو قتل کیا. بابری مسجد کو خبر پہنچی کہ اس کے بالکل قریب کے اندر کشمیری مسلمان پر کیا ظلم اٹھایا جا رہا ہے. ارے تاریخ کا وہ بدترین ظلم جسے کبھی آسمان نے نہیں دیکھا تھا. 50,000 کشمیری مسلمان جان شہادت میں فرما چکا ہے. کشمیری بزرگ جیلوں کی سلاخوں میں بند ہے, جہاں ان کے جسموں کو استریوں سے جلایا جاتا ہے, استریوں سے داغا جاتا ہے. جب وہ پانی مانگتے ہیں, انڈیا آرمی کا کوئی خبیث الباطن, کوئی بدبخت سپاہی ان کے منہ میں پیشاب کر کے کہتا ہے کہ تمہیں یہ پانی پلایا جائے گا, تمہیں ہمارا پیشاب پینا پڑے گا. معصوم بچوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے. بابری مسجد کو پتا بھی چلا کہ مسجد اقصا ابھی تک نعروں میں اور سیاست دانوں کی باتوں میں جکڑی ہوئی ہے اور یہودی قبضہ جمائے ہوئے ہیں. بابری مسجد نے اعلان کر دیا, بابری مسجد نے ایک عزم کر لیا کہ اس امت کو اب جگاؤں گی تاکہ یہ سربیا کے عیسائیوں سے عبرت ناک انتقام لے سکے. میں خالد بن ولید کی اولاد کو جگاؤں گی تاکہ عیسائیت کا کیا پہنچا کر سکے. میں محمد بن قاسم کے فرزندوں کو اٹھاؤں گی تاکہ وہ ہندوؤں کو سپہ ہستی سے مٹا سکے. میں محمود غزنوی کے اولاد کو دوبارہ کھڑا کروں گی تاکہ وہ مندروں کو گرا کر مساجد کو تعمیر کر سکے. بابری مسجد میں اس عزم کو کرتے ہوئے وہ ہماری ماں کی طرح ہے, وہ ہماری مقدس مسجد ہے. 16th century سے جہاں اذان کی آواز گونج رہی تھی اس میں فیصلہ کیا کہ میں امت کے نوجوانوں کو جگانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر کے یہ دیکھتی ہوں کہ یہ جاگتا ہے یا نہیں, یہ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں, یہ اسلحہ اٹھاتا ہے کہ نہیں. دوستو, بابری مسجد نے جان کی قربانی پیش کر کے ہمیں کہہ دیا حیا علی جہاد, آ جاؤ جہاد پر, ورنہ کل میرے ایک ایک چیز کا جواب دینا ہوگا, میرے ایک ایک دارے کا جواب دینا ہوگا. دوستو, بابری مسجد گر چکی. کیا تم ہاتھ اٹھا کے کہو گے کہ بابری مسجد ہم نے تیرا پیغام سن لیا, تیرا دردناک پیغام سن لیا, اب ہم جہاد کے لیے تیار ہیں؟ جہاد کہتے ہوئے ہاتھ اٹھایا کر, اس ہاتھ اٹھانے پر بھی اللہ پاک اجر دیں گے انشاءاللہ. اپنے ان بازوؤں کو اٹھانا سیکھیں, بہت دن سے یہ نیچے ہو چکے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ جس نے جہاد کی نیت سے گھوڑا پالا, اپنے گھر کے باہر اس گھوڑے کو ایک رسی میں باندھ دیا, رسی تھوڑی سی لمبی رکھی, گھوڑا تھوڑا سا چلتا ہے جتنا رسی اسے اجازت دیتی ہے چلنے کے لیے, جتنے قدم گھوڑا اٹھائے گا رب کائنات اس پر اس کے مالک کو اجر عطا فرمائیں گے. ہم جہاد کی نیت سے بازو اٹھائیں گے, ہم جہاد کی نیت سے قدم اٹھائیں گے, ہم جہاد کی نیت سے کافروں پہ دانت پیسیں گے. ہم وہ ہر وہ عمل کریں گے جو کل ہمارے لیے مایوب قرار دے کر ہمیں بزدل بنایا گیا, اللہ ہمیں ہمارے ہاتھوں کے اٹھانے پر اجر دے گا. آج یہ ہاتھ خالی اٹھے ہیں, کل ان ہاتھوں میں کسی کافر کا گریبان ہوگا. آج یہ مکے خالی اٹھے ہیں, کل یہ مکے کسی کھوپڑی پر پڑیں گے تو اس کے دماغ سے جہاں کفر کی نفرت کو, جہاں اسلام کی نفرت کو نکالیں گے وہاں اس کے بھیجے کو بھی نکال سکتے ہیں. اس کے لیے تیاری کرو دوستو. اصل بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد کے لیے جو مظاہرے ہو رہے ہیں بہت اچھا ہے, مسلمان اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, مسلمانوں کا دل کے اندر جذبات اور انتقام کے انگارے دہک رہے ہیں, قلب مجروح ہیں, جگر ٹکڑے ٹکڑے ہیں. میں نے کئی اہل دل کو دھاڑے مارتے ہوئے دیکھا, انہوں نے کہا کہ ہائے کاش ہمیں اس دن سے پہلے موت آ جاتی. لیکن کیا مسلمانوں یہ سمجھتے ہو کہ کہ بابری مسجد تو جان کا نذرانہ دے, ہم صرف اپنے گلے سے نعرہ لگانے کے لیے انصاف ہوگا. بولو دوستو, بابری مسجد اپنا وجود ختم کرا دے اور ہم اپنا وجود لیے سڑکوں پہ پھرتے رہے, کیا یہ انصاف ہوگا؟ بابری مسجد اپنے آپ کو ختم کرا کے امت کی نسبت ثانیہ کے لیے پہلی سیڑھی بن جاتی ہے, کیا ہمارے لیے درست ہوگا کہ ہم ان حکمرانوں سے مطالبہ کریں جن کی سرکاری زمین پر اگر مسجد بن جائے وہ اس مسجد کو گرانے کو آر محسوس نہیں کرتے؟ اس کراچی کی سرزمین پہ کیا ان حکمرانوں نے مسجدیں نہیں گرائی؟ کیا اسلام آباد کی سرزمین پر ان حکمرانوں نے مسجدیں نہیں گرائی؟ کیا ان کے دماغوں کے اندر ان مدارس کی نفرت نہیں بھری ہوئی؟ کیا ان کے ذہنوں کے اندر خانقاہوں کے خلاف لاوا نہیں پکا ہوا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم دل کی گہرائیوں سے انہیں جانتے ہیں, نہ یہ سیاسی جلسہ ہے نہ ہم سیاسی باتیں کرنے کے عادی ہیں, لیکن دوستو بابری مسجد ہندو نے گرائی, لیکن اسلام آباد کی سرکاری زمین پہ بننے والی مساجد کو گرانے والے آج کیوں ہندو کے خلاف جلوس نکالتے ہیں؟ کیا سرکاری زمین ان کے باپ کی جاگیر ہوتی ہے؟ کیا سرکاری زمین ان کے دادا کی جاگیر ہوتی ہے؟ سرکاری زمین میری ہے, سرکاری زمین تمہاری ہے, سرکاری زمین پاکستان کی عوام کی ہے. جب پاکستان کی عوام کی سرزمین پر مسجد نہیں بن سکتی, مدرسہ تعمیر نہیں ہو سکتا, جب پاکستان کی سرکاری زمین کے اوپر یہ بدگماش لوگ مدارس کو اجازت نہیں دیتے, مدارس کے خلاف بیان داغتے ہیں. ایک فوجی نے مفتی احمد الرحمان صاحب سے یوں کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے ان مدارس پہ گھوڑے بنوا دوں گا. مفتی صاحب کھڑے ہو گئے, کہا کمینے اگر تیرے اندر جرت ہے تو ان مدارس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے, ہم ہندوستان سے آئے ہیں جہاں شاملی کا مارکہ لڑا گیا تھا, ہم شاملی کے مجاہدین کی اولاد ہے, ہم علماء دیوبند کا آج سر کا تاج بھی ہے, قدموں کی خاک بھی ہے, تو مدارس کی طرف نظر اٹھا کے تو دیکھ, ان علماء ربانیین کی وجہ سے یہ مساجد بچی ہوئی ہے. آج ہمارا حکمران چرچ سے نکل کے جلوس نکالتا ہے, وزیر قیادت کرتے ہیں, تمہارے پاس 6 لاکھ فوج ہے, تمہارے پاس طاقت ہے, تمہارے پاس قوت ہے, تمہارے پاس ٹینک ہے, تمہارے پاس ملک کا ذخیرہ ہے, تم اپنے مخالفوں پر لاٹیاں برسا سکتے ہو, تم اپنے دشمنوں پر گولیاں چلا سکتے ہو, تم اپنے آپ کو گالی دینے والوں پر بغاوت کا مقدمہ چلا سکتے ہو, تم اپنا گھر گرانے والوں کو ہلاک کرا سکتے ہو. کیا اللہ کا گھر اتنا گھٹیا ہو گیا تھا تم نے فوج استعمال نہیں کی؟ کیا اللہ کا گھر اتنا ذلیل ہو گیا تھا کہ تم جنبش سے نہیں آئے؟ تم اپنی فوجوں کے ساتھ مل کے مظاہرے کرو, ہم خالی ہاتھ مظاہرے کرے, بتاؤ بابری مسجد کا انتقام کون لے؟ ان حکمرانوں سے مطالبہ, 40 سال سے ہم یہی مار کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے اسلام زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے اس ملک کے اندر. ہم ڈرتے ہیں ان کے سامنے دو دانو ہو کے بیٹھتے ہیں. مسجد ہے ورنہ میں بتاتا کہ ان حکمرانوں کے دل میں انڈیا کی نفرت ہے یا انڈیا کی محبت ہے؟ ان کی راتوں کی سمے کیا کیا چیزیں روشن کرتی ہیں؟ تاریخ گواہ ہے کہ یہ اسلام کے دوست نہیں, اسلام کے دشمن ہے. بابری مسجد نے انہیں نہیں پکارا, نہ بابری مسجد نے پکارتی تھی, بابری مسجد نے تمہیں اور مجھے پکارا ہے اور مجھ سے پوچھا ہے کہ بتاؤ میرے گرنے کے بعد تم کیا کرو. اس لیے اپنے ذہنوں سے یہ مسئلہ نکال دیجئے کہ یہ لوگ انتقام لے لیں گے, یہ انتقام لینے والے لوگ نہیں لیں گے انتقام. اگر آپ کو اتفاق نہ ہو تو آپ بات کہ یہ خود مسئلہ نہیں گراتے جی, کس زمین پہ؟ سرکاری زمین پہ. ان کے یہاں سے مسجد کا تقدس ہے؟ یہ بوٹوں سمیت مسجدوں میں لوگوں کو گھساتے ہیں کہ نہیں گھساتے؟ ہم ان کے سامنے بینر کو گھسے ہیں بابری مسجد تعمیر کرا دیتے. میرے عزیز دوستو, میرے طالب علم ساتھیو, میرے مجاہد دوستو, عزم کرو, جو مسئلہ شریعت کا آئے گا, جو مسئلہ اسلام کا آئے گا, جو مسئلہ دین کا آئے گا, جو مسئلہ مساجد کا آئے گا, ہم اسے خود حل کرنے کی کوشش کریں گے, اس کے لیے جانوں کا نذرانہ دیں گے, اس کے لیے اپنے خون کو استعمال کریں گے, لیکن کبھی ان کے سامنے اپنی زبان چل نہیں ہوں گے, ورنہ جہاد شروع پناہ ہو کے رہ جائے. اقوام متحدہ سے ہم کیا مطالبہ کریں؟ اقوام متحدہ کو بوسنیا کے 50,000 بچوں کا خون نظر نہیں آیا؟ اقوام متحدہ کے بدروس غالی کو کشمیر میں گرنے والا خون جس نے دریائے جہلم کو سرخ کر کے رکھ دیا وہ نظر نہیں آیا؟ پوری دنیا میں
عیسائیت کا تحفظ ہو رہا ہے, پوری دنیا میں یہودیت کا تحفظ ہو رہا ہے. اگر کوئی لاوارث آج ہے تو وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, جس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں, جس کے حقوق کا کوئی محافظ نہیں, جس کی بیٹیاں غیروں سے بچے جنم دے دے کے مر رہی ہے, جن کی حاملہ عورتوں سے بدکاری کی جاتی ہے, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا. جرم ہمارا ہے, مجرم ہم ہے. نبی ہمیں جہاد دے کر گئے تھے, تلوار دے کر گئے تھے, گھوڑا دے کر گئے تھے. بخاری اٹھا کے دیکھو, میرے نبی نے اپنے ورثے میں سوائے اپنے کی اور کتنے چھوڑا. میرے عزیز دوستو, اب بابری مسجد کے مسئلے کا حل کیا ہوگا, مجھے اور آپ کو سوچنا ہے یا مطالبہ کرنا ہے؟ اگر تو کرنا ہے مطالبہ, میں دعا کرا کے بیٹھ جاؤں گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ مجھے وہ کہنے کی توفیق دے جس پہ سب سے پہلے میرا خون گرے, اس کے بعد آپ کو اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں مضبوط لائے عمل بنانا پڑے گا, ہمیں جذبات سے ہٹ کر اپنی زندگی کا ایک نظریہ, ایک لائے عمل متعین کرنا پڑے گا. اب بابری مسجد کے گر جانے کے بعد مساجد تو لدھیانہ میں بھی گری تھی, مساجد دوسرے ملکوں کے اندر بھی گری, مساجد بخارا سمرقند میں بھی گری, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک ڈیڑھ سال سے بابری مسجد کو ٹی وی پہ لایا گیا, بابری مسجد کو میڈیا پر لایا گیا, بابری مسجد کو اخبارات میں لایا گیا. ہندو چیلنج دینا چاہتا تھا, ایڈوانی جو اسپین کا دورہ کر کے آیا ہے, وہاں اس نے مطالعہ کیا کہ مسلمانوں کو اندلس سے کس طرح سے ختم کیا گیا. اس مطالعے کی روشنی میں اس نے سب سے بڑا پوائنٹ یہ حاصل کیا کہ مسلمان کا تحفظ مساجد سے ہوتا ہے, اگر ان مساجد کو ختم کر دیا جائے, ان مساجد میں کام کرنے والے مولوی کو ختم کر دیا جائے, مسلمان گمراہ ہو جائیں گے, مسلمانوں کو مرتد کرنا آسان ہو جائے گا. انہوں نے سب سے پہلے بابری مسجد کو نشانہ بنایا. ہندو چاہتا ڈیڑھ سال پہلے اس مسجد کو گرا سکتا تھا. ہمارے حضرت مولانا فضل محمد صاحب کی بات میرے دل میں نقش کر گئی, فرمایا ہم تو اتنے نہتے ہو گئے, ہم تو اتنے بزدل ہو چکے کہ آج ہمارا وجود کافروں کا احسان لگتا ہے کہ انہوں نے احسان کر کے ہمیں چھوڑا ہوا ہے, ورنہ چاہے تو ہمیں بھی منٹوں میں ختم کر سکتے ہیں. پتہ نہیں کیوں ان کی توجہ نہیں ہوتی, ہم نے تو دروازے کھول دیے ہیں اپنی ہلاکت سے. ہندو چاہتا ڈیڑھ سال پہلے اپنی فوج کے ساتھ مل کے اس مسجد کو ختم کر دیتا, ہندو چاہتا ڈیڑھ سال تک بابری مسجد کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا گیا, اس کی خبر کی تصویر کرائی گئی. یہ ایک چیلنج تھا جو دنیا کو دیا جا رہا تھا, یہ ایک چیلنج تھا جو مسلمانوں کو سنایا جا رہا تھا, یہ ایک الٹیمیٹم تھا جو مسلمانوں کو دیا جا رہا تھا کہ ہم تمہاری اس مسجد سے ابتدا کرنے والے ہیں, دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ڈیڑھ سال کی تشہیر کے بعد, ڈیڑھ سال کی دنیا میں اعلانات کے بعد, میری بابری مسجد کو, ہم سب کی بابری مسجد کو, ہم سب کی اس پیاری مسجد کو, ہم سب کی تاریخی مسجد کو ملا میٹ کر دیا گیا, مسمار کر دیا گیا. مشرکین مکہ کا وہ کردار دہرایا گیا جس میں انہوں نے کعبہ میں 360 بتوں کو رکھ کے سب سے معاہد اعظم حضرت محمد عربی کو مکہ سے نکالنے کا بندوبست کیا تھا. ایڈوانی نے کام شروع کر دیا, اب وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کرتے ہیں. اب بابری مسجد گرے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا, دنیا کے کسی مسلمان ملک نے انڈیا پہ بائیکاٹ کا اعلان نہیں کیا, دنیا کے کسی مسلمان ملک نے انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کیا, دنیا کے کسی ملک نے ہندوؤں کو اپنے ملکوں سے نہیں نکالا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا کہ افریقہ کے علاقے کے اندر جو ہندو رہتے ہیں وہاں سے سونا اور تانبا بھیجتے ہیں تاکہ اس کو خرچ کر کے کشمیر میں مسلمانوں کو قتل کیا جائے اور بابری مسجد کی جگہ رام مندر شامل کرائے جائے. مجھے امارات کے اندر وہاں کی تنظیموں کے نوجوانوں نے بتایا کہ ہندو امارات کا پیسہ کما کر کشمیر کے لیے اور رام مندر کے لیے چندہ کر کے یہاں سے بھیجتے ہیں, لیکن ہمارے مسلمان حکمران کچھ نہیں. کشمیر کے بارڈر سے لے کر سری لنکا کے بارڈر تک اس پورے علاقے میں انڈیا کو کوئی جواب اڑتا ہوا نظر نہیں آتا جو اس بات کی تمنا میں اڑ رہا ہو کہ میں بابری مسجد گرانے والوں سے بمباری کروں گا. انڈیا کو کسی توپ کا رخ اپنی طرف نظر نہیں آیا, انڈیا کو کسی گولی کا رخ اپنی طرف نظر نہیں آیا. اس نے اخبار اٹھایا جو مسلمان مظاہرہ کر رہے ہیں, دوسرے مسلمان انہیں ڈنڈوں سے پیٹ رہے ہیں. اس نے اخبار میں دیکھا کچھ مسلمان چیخ رہے ہیں بابری مسجد تو کیوں گری, دوسرے مسلمان سیلنگ کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ حکمران بھی جلوس نکال رہے ہیں اور عوام بھی جلوس نکال رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ وہاں ہمارے مندر توڑے گئے تو پاکستان کا حکمران کہہ رہا ہے کہ میں اپنے مبارک مال سے ان مندروں کو دوبارہ تعمیر کروں گا. اب اس رد عمل کے بعد بھارت میں وہ تاریخ دور شروع ہونے والا ہے. بھارت میں 70 سال پہلے بخارا سمرکند دہرائی گئی تھی. وہاں کے متاثر کمیونسٹوں نے شروع میں چند مساجد کو نشانہ بنایا تھا, شروع میں چند علماء کو نشانہ بنایا تھا. پھر وہ دن آیا جب انہوں نے بخارا کے چوک پر اعلان کیا کہ آج نکالا گیا ابو لیس سمرقندی کے وطن کے اندر اسلام کا جنازہ نکالا گیا. وہ علاقے جہاں ابو منصور ماتوریدی بیٹھ کر علم کلام سکھایا کرتے تھے وہاں کے لوگوں کو مرتد کر دیا گیا. جہاں صاحب ہدایہ برہان الدین مرغلانی فقہ سکھایا کرتے تھے وہاں کے لوگوں کو دین سے بے پیرا کر دیا گیا. جن علاقوں کے اندر خواجہ عبید اللہ احرار بیٹھ کر لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کرتے تھے وہاں اللہ اللہ پر پابندی عائد کر دی گئی. وہ میرے عرب جو وہاں بیٹھ کر تعلیم دیا کرتے تھے اس تعلیم پہ پابندی لگ گئی. وہ مدرسہ جہاں شیخ عبد القاہر درجانی اپنا درس دیا کرتے تھے ان کے دروس کو نیلامیز کر دیا گیا. قرآن کے اعراض پہ پابندی لگ گئی, مسلمان عورتوں کو اسلامی باہر رکھنے سے روک دیا گیا. دوستو آج انڈیا کے اندر وہ وقت شروع ہونے والا ہے جب تمہارے مسلمانوں کی لاشیں دریاؤں میں بہیں گی. وہ وقت شروع ہونے والا ہے جب مساجد سے رام مندر تعمیر ہوں گے. اب ایک بابری مسجد نہیں, بابری مسجد کے بعد سے اب تک 5 یا 6 مساجد کو اور گرایا جا چکا ہے اور اڈوانی اعلان کر رہا ہے کہ 3000 مساجد کو مندر بناؤں گا. دوستو کوئی ہے مسلمانوں میں, کوئی ہے ایمان والوں میں, کوئی ہے دل والوں میں, کوئی ہے ان جوان مردوں میں جو اڈوانی کو جواب دے سکے کہ تیرا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا, ہم ہاتھوں میں اصلیہ اٹھا کر لائیں گے اور 3000 مندروں کو مسجدوں میں تبدیل کر کے رہیں گے. میرے محترم دوستو بابری مسجد کے مسئلے کا صرف ایک حل ہے, دوسرا کوئی حل نہیں. میں درخواست کروں گا تمام مسلمانوں سے کہ خدا را دشمن کو اپنی کمزوری اور بزدلی کے مظاہرے مت دکھا, دشمن کے سامنے کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ مت کرو. اپنی زبانوں سے لفظ جہاد کا غلط استعمال اب خدا را چھوڑ دو. اس غلط استعمال نے لفظ جہاد کے غلط استعمال نے خاندانوں کو اجاڑ کر دیا. ہم نے یہاں کہا, 100 بار کہا, ہر سیاست دان نے کہا, ہر کینڈیڈیٹ نے انتخابات سے پہلے کہا, میں کشمیر لے کے رہوں گا, میں کشمیر کے لیے جہاد کروں گا. کشمیر جہاد, جہاد کشمیر, کشمیر جہاد. پوری دنیا میں لفظ جہاد بدنام ہوا. کشمیری مسلمانوں نے سمجھا کہ واقعی پاکستان کے لوگ جہاد کے لیے تیار ہیں. انہوں نے علم جہاد بلند کر دیا. کہ لوٹ انڈیا آرمی ان کے مقابلے پہ اتر آئی, ہم یہ سوچتے رہ گئے کہ کشمیر کی ماں بہنوں کو انڈیا کے درندوں سے بچانا فرض ہوا ہے کہ نہیں. کشمیر کے بچوں کو جلا دیا گیا, ہم سوچتے رہ گئے کہ ان کا تحفظ فرض ہوا ہے کہ نہیں. کشمیر کے مردوں کو نامرد بنانے کے لیے ہیلے بہانے استعمال کیے گئے, ہم سوچتے رہ گئے جہاد فرض ہوا ہے کہ نہیں. کشمیر کی مساجد کو تباہ کر دیا گیا, ہم سوچتے رہ گئے جہاد فرض ہوا ہے کہ نہیں. یا تو جہاد کا لفظ استعمال نہ کرتے, اور اگر کرتے ہو تو خدا کے لیے مسلمانوں کو اس طرح سے برباد مت کیا. جہاد کریں گے کیا جہاد, ایک کشمیری مسلمان کو اگر اس اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دوں میں اور تم دوڑے مارتے ہوئے مدنے کو چھوڑ کے اٹھائے کئی کشمیری نوجوانوں کو کھڑا کر کے کہا داستان سنو پھر منتیں کر کے کہا خدا کے لیے بیٹھ جاؤ سنی نہیں جاتی ہماری طرح جو ایک انسان ہماری طرح ہم سے زیادہ خوبصورت شکل والا ہم سے زیادہ ایمان والا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے سامنے میری بہن کو ننگا کیا گیا وہ کہتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کی خنجر میری آنکھ میں مار کے کہا کہ تو اس منظر کو دیکھے گا دوستو یہاں تک ہوا کہ باپ کو مجبور بیٹوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے برے باپ کے بعد بدفعلی کا احتساب کرے کچھ آپ ہو گئی شرافت کے دروازے بند ہو گئے یہ باتیں ان لوگوں نے خود سنائے جن پر بیتے تھے ہم نیچے چل کے کہتے تھے خدا کے لیے بیٹھ جاؤ ایک طرف جہاد کشمیر ہمارا ہے یہ سین آف انڈیا آرمی جب کشمیر میں داخل ہوئی گویا کہ پاکستان میں داخل ہو سکی پھر پاکستان والوں پر جہاد کیوں نہیں کر چھوڑا تو دوسرے ملک کی بات ہوتی تو بات اتنا غلط استعمال لگتے جہاد اس دن اسلام آباد میں علماء کی میٹنگ میں نے درخواست کی کہ خدا کے لیے جہاد کے موضوع پر بیانات فرمائے سب علماء نے فرمایا کہ اب جہاد کے موضوع پر بیان ہو گئے انسان میں نے کہا اللہ نے حکم دیا یا ایوہ النبی حرض المؤمنین علی القتال اے نبی لوگوں کو جہاد کی طرف دعوت نہ دیجیے ان کو ابھاریے کھڑا کی ابھاریے ایسا ابھاریے کہ بیٹھ نہ سکے کھڑا کی تو انہوں نے کہا ہم کہیں گے میں نے کہا صرف ایک گزارش ہے میری کہ آخر میں لوگوں کے جذبات سے لوٹا نہ ڈالیے بے تکلف ہی تھی اپنے دوست کے ساتھ یہ لوٹے سے کیا مراد جہاد پر بیان ہوتا ہے جہاد جنت کا مختصر ترین راستہ ہے جہاد میں ایک صبح ایک شام کا لگا دینا دنیا مافیا سے بہتر ہے تم جہاد چھوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے تلوار اٹھائی اس نے اللہ سے بیعت کر لی لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں صلاح تم آ جاتا ہے لوگوں کو حدیث سنائی اگر تم نے جہاد کو چھوڑا قومیں تم پہ مسلط ہو جائیں گی لوگوں کا جذبہ اور وجود میں آ گیا حدیث سنائی کہ شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے گناہگار بھی تیزی سے خوش ہو گئے کہ پیارا رستہ مل گیا بتایا ایک تیر دشمن کو مارو گے تو اس سے یوں ہوگا کہ تمہارے جسم کے ایک ایک عضو کو جہنم سے نجات مل جائے گی تمام صحیح حدیثیں سنائی لوگ تیار ہو گئے آخر میں کہا یہ جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی جہاد ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ بھی جہاد ہے تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب کا بچہ کھیلتا ہوا آ گیا اس کے سر جہاد پھیلتا یہ بھی جہاد کیا آیا ہے بہت جہاد کیا تھا محنت کی ذکر اللہ نے دیا ساری تقریر کرتا ٹھیک ہے کس نے انکار کیا کہ حق بات کرنا جہاد نہیں کس نے انکار کیا کہ لوگوں کو دین دلانا جہاد نہیں کس کافر نے یہ کہا کہ زبان کا جہاد منسوخ ہو چکا لیکن یہ تو بتاؤ کہ بوسنیا کے مسلمانوں کو کس جہاد کی ضرورت مسجد اقصیٰ کون سے جہاد کی طرف بلاتی ہے اور یہ بتاؤ کہ صحابہ زیادہ سمجھدار تھے یا ہم زیادہ سمجھدار ہیں جب مدینہ کی گلیوں نے جہاد کی آواز لگتی تھی صحابہ منبر کی طرف دوڑتے تھے یا میدان کی طرف بولو کوئی ایک ہے کہ قلم لا رہا ہو یار سننا کون سا مضمون لکھنا ہے حیا علی جہاد کی آواز سنی دیر سے قلم نکال کے لے آیا ہاں پر میں اسی طریقے سے لکھنا یا رسول اللہ کہ میں جہاد دل قلم کروں جہاد قلم قتال کے معنی میں استعمال ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے دوسری چیزوں کو فضیلت کی وجہ سے جہاد کہا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہو اس کے لیے میں ایک مثال پہلے بھی پیش کرتا تھا بعض چیزوں کے فضائل شریعت میں اتنے زیادہ ہیں ہمارے مولانا فضل محمد صاحب حدیث کے استاد ہیں بیان کے شروع میں کہا میں پریشان ہوں کہ جہاد کے کس موضوع کو لوں میرے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ جہاد کے موضوع پر 3 حدیث لکھ کے دیجیے 40 حدیث میں نے بخاری شریف سے 40 احادیث کو جمع کیا ان کی مختصر تشریح کے لیے بخاری کی شروحات اٹھا کے لے آیا 200 صفحے کی کتاب بن چکی ہے 40 احادیث مکمل نہیں ہوتی صرف شہادت کے اتنے فضائل ہیں کہ جب 20-25 صفحات پر احادیث لکھنی تو قلم کو روکنا پڑا تیر مارنے اور پھینکنے کے اتنے فضائل ہیں کہ بے شمار احادیث لکھتے چلے گئے بعد میں خود رکنا پڑا کہ لوگ کہاں اتنا زیادہ اس کو یاد کریں گے اور اتنا زیادہ اس کا تحمل کریں گے جہاد کے ان فضائل کی وجہ سے جس عمل کے اندر بھی جہد تھا جس عمل کی بھی ترغیب دینی ہوتی تھی کہتے کہ سادہ کیوں بھی جہاد ہے یہ بھی کرو یہ مقصد نہیں ہوتا تھا کہ اپنی جہاد کے چھوڑ اس کی مثال ایک آدمی کو اپنے باپ کے ساتھ بڑی محبت ہے باپ کے ساتھ تو آپ اس کے بعد کسی بزرگ کو لے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں اس کو اپنا باپ سمجھ کے اس کا احترام کرنا اس کو اپنا باپ سمجھ کے اس کا احترام کرنا مقصد کیا ہے تمہارا باپ ہے یہ باپ ہے تمہارا جو باپ کے لیے آپ کے دل میں محبت کے جذبات ہیں وہ تھوڑے سے ان جذبات کو اس آدمی کی طرف چھیننا چاہتا ہے, یہی مانا ہے کہ نہیں؟ آپ نے کیا کیا, اس آدمی کو گھر میں جا کے پلنگ پہ بٹھایا, مسیری پہ بٹھایا, ابا کو گاڑی میں ڈالا اور ای سی سینٹر جمع کرائے کہ میرے پاس ایک دوسرا باپ آ گیا, اب تیرے باپ کی ضرورت نہیں رہی. عقل کی بات ہوگی, ہوگی عقل کی بات؟ جہاد اس لیے کہا گیا, یہ کام بھی کرو ممکن ہے جہاد والا اجر مل جائے, یہ کام بھی کرو ممکن ہے جہاد والا اجر مل جائے. ہم نے کہا مزے ہو گئے اللہ اور اس پر کبیرہ, صحابہ تو خامخواہ جا کے زخم کھاتے تھے, ایک ایک جہاد میں 10,000 شہید ہوتے تھے, آنکھیں شہید کرواتے تھے, بچوں کو یتیم کرواتے تھے, عورتوں کو بیوہ کراتے تھے, نبی خامخواہ زخم کھاتے تھے. ہمیں تو ایسے جہاد مل گئے جس کے اندر جوتا بھی پاؤں میں لوگ سیدھا کر کے ڈالتے. انصاف ہو گئی میرے دوستو, امت مسلمہ کے نوجوانوں, آج سے ایک عزم کرو, ایک ارادہ کرو کہ جہاد کے لفظ کو غلط استعمال نہیں کرو. کرو گے غلط استعمال, مت کہو کہ یہ بھی جہاد ہے وہ بھی جہاد. کافر ہنستا ہے, کہتا ہے کہ اگر یہ بھی جہاد ہے تو پھر تارا ہے, مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاد وہ ہوتا ہے ترہبون بھی عدو اللہ و عدو وکم, جس سے تمہارے دشمن کے دلوں میں روک بیٹھ جائے. سمجھ لیجیے قلوب الذین کفروا.